السلام علیکم۔ پاکستان میں رات کے 9:30، بھارت میں 10، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 12:30 بجے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کے ایک شو کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید۔ حسب معمول خبروں سے آغاز کرتے ہیں، پہلے آج کی اہم خبروں کی سرخیاں۔ پاکستان
میں دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے یورپی یونین کے تعاون سے کرمنل جسٹس سسٹم کو مؤثر بنانے کے 3 سالہ منصوبے کا آغاز۔ اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق، تفصیلات کچھ دیر بعد۔
قومی ایجنسی میں بم دھماکے سے خواتین اور بچوں سمیت کم از کم 10 افراد ہلاک، متعدد زخمی۔ پشاور سے میں ہوں شمیم شاہد، تفصیلات کچھ دیر بعد۔
عدالت عالیہ کا متعلقہ حکام کو 4 ماہ میں فیس بک سے توہین مذہب پر مبنی مواد ہٹانے کا حکم۔ اسلام آباد سے میں ہوں ناصر محمود، تفصیلات کچھ دیر بعد۔
اور بین الاقوامی خبروں میں، افغان عہدیداروں کے مطابق طالبان نے شمالی صوبے تاخار میں سیکیورٹی فورسز کی 3 چوکیوں پر حملہ کر کے 8 افغان پولیس اہلکاروں کو ہلاک کر دیا ہے۔ اور شمالی کوریا نے منگل کے روز اپنی فوج کے 85ویں یوم تاسیس کے موقع پر توپ خانے کی ایک بڑی مشق کی ہے۔ اور جوہری طاقت والی ایک امریکی آبدوز یو ایس ایس میشیگن منگل کے روز جنوبی کوریا کی بندرگاہ پہنچی ہے، جہاں وہ جاپان کی نیوی کے ساتھ مل کر 3 ملکوں کے مشترکہ مشقوں میں شامل ہو جائے گی۔ اور امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ہولوکاسٹ کی یاد منانے کے دن کے موقع پر واشنگٹن میں منگل کے روز امریکی ہولوکاسٹ میموریل میوزیم میں خطاب کیا ہے۔ خبریں اب تفصیل کے ساتھ۔ یورپی یونین اور پاکستان میں قائم اقوام متحدہ کے ادارے برائے منشیات اور جرائم نے مشترکہ طور پر پاکستان میں 3 سالہ تکنیکی امدادی پروگرام شروع کیا ہے، جس کے تحت انسداد دہشت گردی کے لیے پاکستان کے فوجداری عدالتی نظام کو مستحکم بنایا جائے گا۔ اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ۔
پاکستان میں دہشت گردی سے متعلق مقدمات نمٹانے کے لیے کرمنل جسٹس ریسپانس کو مضبوط بنانے کے لیے یورپی یونین کی طرف سے 3 سالہ تکنیکی تعاون پروگرام شروع کیا گیا۔ اس مناسبت سے ایک تقریب منگل کو اسلام آباد میں ہوئی۔ 3 سالہ پروگرام کے لیے یورپی یونین کی طرف سے 70 لاکھ یورو کی مالی اعانت فراہم کی جائے گی۔ یورپی یونین کی طرف سے بتایا گیا کہ یہ منصوبہ پاکستانی حکومت کے وفاقی تحقیقاتی ادارہ برائے انسداد دہشت گردی یعنی نیکٹا اور اقوام متحدہ کے ادارہ برائے انسداد منشیات و جرائم کے تعاون سے بنایا گیا۔ یورپی یونین وفد برائے پاکستان کے سفیر یون فونسوا نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ اس پروگرام کے تحت خصوصی توجہ صوبہ خیبر پختونخوا میں دی جائے گی۔
Where we want to support locally both the police and the justice system in handling terrorism cases.
پاکستانی حکام کے مطابق اس منصوبے کی مدد سے دہشت گردی سے متعلق واقعات کی تحقیقات کے لیے جدید ذرائع استعمال کیے جا سکیں گے۔ یورپی یونین وفد کے سفیر نے کہا کہ دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے پاکستان میں مضبوط عدالتی نظام نہیں ہے، اور ان کے بقول اسی لیے پاکستان میں فوجی عدالتوں کی مدت میں مزید 2 سال کی توسیع کی گئی ہے۔ انہوں نے اس امید کا اظہار بھی کیا کہ 2 سال کے بعد پاکستان میں فوجی عدالتوں کی جگہ سویلین عدالتیں لے سکیں گی۔ دریاسنا دہشت گردی کے مسئلے سے نمٹنے کے لیے یورپی یونین کے سفیر نے کہا کہ خطے میں امن و استحکام کے لیے پاکستان اور افغانستان کے درمیان باضابطہ مذاکرات ہونے چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ اعتماد سازی کے لیے دونوں ملکوں کے پاس ماسوائے بات چیت کے کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ خطے کے دونوں ممالک پاکستان اور افغانستان کو بدترین دہشت گردی کا سامنا ہے، اور دونوں ہی ملکوں کی طرف سے ایک دوسرے کے ہاں دہشت گردوں کی پناہ گاہوں کی موجودگی کے الزامات لگائے جاتے رہے ہیں۔ اس سے قبل بھی مختلف حلقوں کی جانب سے تجویز سامنے آتی رہی ہے کہ خطے میں دیر پا امن کے قیام کے لیے اسلام آباد اور کابل کے درمیان قریبی تعاون کی ضرورت ہے۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
لاہور ہائی کورٹ نے حکم دیا ہے کہ آئندہ 4 ماہ کے اندر سوشل میڈیا سے ایسے تمام مواد ہٹا دیا جائے جو توہین مذہب کے زمرے میں آتا ہے۔ یہ رپورٹ ہمیں بھیجی ہے اسلام آباد سے ناصر محمود نے۔
پاکستان کی ایک عدالت نے حکام کو سوشل میڈیا سے توہین مذہب پر مبنی مواد ہٹانے کے لیے 4 ماہ کا وقت دیا ہے۔ منگل کو لاہور ہائی کورٹ میں دائر ایک درخواست کی سماعت کرتے ہوئے جسٹس اطہر محمود نے داخلہ اور اطلاعات کی وزارتوں کے حکام سمیت متعلقہ محکموں کے عہدیداروں کو یہ مواد ہٹا کر 4 ماہ میں رپورٹ عدالت میں پیش کرنے کا حکم دیا۔ سوشل میڈیا پر توہین مذہب پر مبنی مواد ہٹانے کے لیے یہ کوئی پہلا عدالتی حکم نہیں ہے۔ گزشتہ ماہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی حکام کو ایسے ہی احکامات جاری کیے تھے۔ سماجی رابطوں کی ویب سائٹس خصوصاً فیس بک پر ایسے مواد کا معاملہ زیادہ شدت کے ساتھ اس وقت حکومت کی توجہ کا مرکز بنا جب رواں سال کے اوائل میں اسلام آباد سمیت ملک کے دیگر علاقوں سے 4 مختلف بلاگرز اچانک لاپتہ ہوئے اور ان کے بارے میں بعض حلقوں کی طرف سے یہ دعوے سامنے آئے کہ یہ افراد سوشل میڈیا پر مبینہ طور پر توہین آمیز سرگرمیوں میں متحرک تھے۔ پراسرار طور پر لاپتہ اور پھر اچانک اپنے گھروں کو لوٹ آنے والے یہ بلاگرز ان دعووں کو مسترد کرتے ہیں۔ توہین آمیز مواد کو روکنے کے لیے حکومت نے نہ صرف مسلمان ملکوں کے سفرا سے رابطہ کر کے انہیں اس بارے میں ایک متفقہ لائحہ عمل ترتیب دینے کا کہا، بلکہ حکام نے فیس بک کے ساتھ بھی اس بابت رابطوں میں اضافہ کیا۔ ایسے میں انٹرنیٹ صارفین کی طرف سے توہین مذہب سے متعلق مواد کی مذمت تو کی جاتی رہی، لیکن ایسے خدشات کا بھی اظہار کیا جاتا رہا ہے کہ حکام اس کی آڑ میں انسانی اور شہری حقوق کے لیے سرگرم کارکنوں کو بھی نشانہ بنا سکتے ہیں۔ لیکن حکام ان خدشات کو مسترد کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ توہین مذہب کسی صورت برداشت نہیں کی جائے گی اور سوشل میڈیا پر ایسی سرگرمیوں میں ملوث لوگوں کو قانون کے مطابق سزا دی جائے گی۔ وفاقی وزارت داخلہ کے حکام اسلام آباد ہائی کورٹ کو یہ بتا چکے ہیں کہ سماجی رابطوں کی ویب سائٹس پر سے 85% توہین آمیز مواد ہٹایا جا چکا ہے، جبکہ ایسی درجنوں ویب سائٹس بھی بلاک کی گئی ہیں۔ انٹرنیٹ صارفین کے حقوق کے لیے سرگرم ایک غیر سرکاری تنظیم بائٹس فار آل کے عہدیدار شہزاد احمد کا کہنا ہے کہ انٹرنیٹ پر پابندی یا چیزوں کی چھان پٹک ایسے مسائل کا دیرپا حل نہیں ہے۔ وائس آف امریکہ سے گفتگو میں ان کا کہنا تھا،
گورنمنٹ کو اور اتھارٹیز کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ دس از ناٹ دا سولوشن، اور سینسرشپ جو ہے وہ کبھی بھی سولوشن نہیں ہوتا، بلاکنگ اور فلٹرنگ کبھی بھی سولوشن نہیں ہوتا۔ یہ تو ریسپانسیبل یوز جو ہے اس کو پروموٹ کرنے کی ضرورت ہے، اگر وہ کر پائیں تو سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔
اسلام آباد ہائی کورٹ نے اپنے فیصلے میں پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کو یہ حکم بھی دیا تھا کہ وہ ایک آگاہی مہم چلائے جس میں لوگوں کو گستاخانہ مواد کی اشاعت یا ترویج پر قانون اور اس میں دی گئی سزا کے بارے میں بتایا جائے۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
پاکستان کے قبائلی علاقے کرم ایجنسی میں سڑک کنارے نصب بم دھماکے میں کم از کم 10 افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے ہیں۔ پشاور سے اس کی تفصیل دے رہے ہیں شمیم شاہد۔
پاکستان کے قبائلی علاقے کرم ایجنسی میں سڑک کے کنارے نصب دیسی ساخ کے بم دھماکے میں خواتین اور بچوں سمیت متعدد افراد ہلاک و زخمی ہوئے ہیں۔ مقامی قبائلی انتظامیہ کے مطابق یہ دھماکہ منگل کی صبح وسطی کرم میں گودر کے علاقے میں ایک مسافر گاڑی کے قریب ہوا۔ ابتدائی اطلاعات کے مطابق دھماکہ گاڑی کی بارودی سرنگ سے ٹکرانے سے ہوا، لیکن بعد ازاں یہ بتایا گیا کہ سڑک کے کنارے نصب بارودی مواد میں ریموٹ کنٹرول سے دھماکہ کیا گیا۔ دھماکہ اس قدر شدید تھا کہ 10 افراد موقع پر ہی ہلاک ہو گئے، جبکہ زخمیوں میں سے بعض کی حالت تشویشناک ہونے کی وجہ سے ہلاکتوں میں اضافے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ اس واقعے کی ذمہ داری بھی کالعدم شدت پسند تنظیم جماعت الاحرار نے قبول کرنے کا دعویٰ کیا ہے، جس نے گزشتہ ماہ کرم ایجنسی کے مرکزی شہر پاڑا چنار میں ایک امام بارگاہ کے قریب ہونے والے بم دھماکے کی بھی ذمہ داری قبول کی تھی۔ کرم ایجنسی میں ایک عرصے تک شیعہ اور سنی برادری کے درمیان فرقہ وارانہ کشیدگی بھی رہی اور دونوں جانب سے ایک دوسرے پر مہلک حملے بھی ہوتے رہے، تاہم مقامی قبائلی عمائدین کی طرف سے دونوں فریقین کے درمیان صلح ہونے کے بعد فرقہ وارانہ تشدد کے واقعات رونما ہونا بند ہو گئے۔ ملک عطا اللہ کا تعلق کرم ایجنسی کی سنی برادری سے ہے، اور وائس آف امریکہ سے بات کرتی انہوں نے منگل کو پیش آنے والے واقعے کو دہشت گردانہ کاروائی قرار دیا۔
یہاں پر دونوں فریق رہتے ہیں، مطلب ہے کہ کافی عرصے سے بھائی چارہ ہے، ان کے تعلقات آپس میں کافی مطلب کے اچھے ہیں، لیکن یہ ممکن ہے جو جس طرح پاکستان کے دوسرے شہروں میں دھماکے ہوتے ہیں یہ اسی دھماکوں کا تسلسل ہے۔
شیعہ مسلک سے تعلق رکھنے والے مقامی قبائلی رہنما سید محمد کونین کا بھی کہنا تھا کہ یہ دہشت گردی کا واقعہ ہو سکتا ہے۔
آج سے مردم شماری بھی شروع ہے، جتنا ٹرانسپورٹ تھا اسی میں بزی تھا، ایک ہی گاڑی تھا، اس گاڑی میں تقریباً 28 بندے سوار تھے، تو راستے میں بس ریموٹ کنٹرول یا مین سے اس کا دھماکہ ہوا۔
افغان سرحد کے قریب قبائلی علاقے کرم ایجنسی کے مرکزی شہر پاڑا چنار میں مارچ کے اواخر میں ایک امام بارگاہ کے قریب بم دھماکے میں کم از کم 25 افراد ہلاک اور درجنوں زخمی ہو گئے۔ رواں سال کے اوائل میں بھی پاڑہ چنار میں ہی ہونے والے ایک دھماکے میں 25 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ حکام کا کہنا ہے کہ واقعات شدت پسندوں کے خلاف سیکورٹی فورسز کی جاری کاروائیوں کا رد عمل ہے۔ شمیم شاہد، وائس آف امریکہ، پشاور۔
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر، یہ ہے وائس آف امریکہ واشنگٹن۔ ہماری ویب سائٹ ہے urduvoa.com۔
امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ہولوکاسٹ کی یاد منانے کے دن کے موقع پر واشنگٹن میں منگل کے روز امریکی ہولوکاسٹ میموریل میوزیم میں خطاب کیا۔ انہوں نے کہا کہ تمام نسلوں کو ہولوکاسٹ سے سبق لینا چاہیے تاکہ ایسی ہولناکی اذیت رسانی اور نسل کشی دوبارہ واقع نہ ہو۔ شمالی کوریا نے منگل کے روز اپنی فوج کے 85ویں یوم تاسیس کے موقع پر توپ خانے کی ایک بڑی مشق کی ہے، جبکہ پیونگ یانگ کی اشتعال انگیزیوں کے تناظر میں جوہری طاقت والی ایک امریکی آبدوز یو ایس ایس مشیگن منگل کے روز جنوبی کوریا کی بندرگاہ پہنچی ہے، جہاں وہ جاپان کی نیوی کے ساتھ مل کر تینوں ملکوں کے مشترکہ مشقوں میں شامل ہو جائے گی جو بدھ تک جاری رہیں گی۔ اسی روز صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے 100 امریکی سینیٹروں کو خصوصی بریفنگ کے لیے وائٹ ہاؤس مدعو کیا ہے، جس میں شمالی کوریا کے بارے میں خدشات سر فہرست ہوں گے۔ اور شمالی کوریا میں زیر حراست 3 امریکیوں کی رہائی کا مستقبل قریب میں کوئی امکان دکھائی نہیں دیتا، کیونکہ پیونگ یانگ اور واشنگٹن لڑائی کے دہانے کے قریب ہیں، جو جزیرہ نما کوریا میں شمالی کوریا کے جوہری خطرے سے پیدا ہوا ہے۔ کورین امریکی کم سونگ دک، جو ٹونی کم کے نام سے بھی جانے جاتے ہیں، تیسرے امریکی ہیں جنہیں شمالی کوریا میں حراست میں لیا گیا ہے۔ انہیں ہفتے کے روز پیونگ یانگ انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر اس وقت گرفتار کیا گیا جب وہ ملک چھوڑنے کے لیے پرواز پر سوار ہونے والے تھے۔ اور امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے منگل کے روز میکسیکو کی امریکہ کے ساتھ سرحد پر دیوار قائم کرنے کے اپنے وعدے کو دہرایا ہے، لیکن پیر کے روز انہوں نے اشارہ دیا تھا کہ وہ اس سال کے آخر تک کانگریس کا انتظار کریں گے کہ وہ اس منصوبے کی فنڈنگ کی منظوری دے۔ اس سے پہلے وہ اصرار کر رہے تھے کہ حکومت کو اس ہفتے شٹ ڈاؤن سے بچانے کے لیے اس پر مذاکرات کیے جائیں۔ انہوں نے کہا کہ بوگس میڈیا کی بات پر یقین نہ کریں کہ میں اپنے وعدے سے پھر گیا ہوں۔ ٹویٹر پر انہوں نے کہا کہ یہ دیوار ضرور تعمیر ہوگی۔ فرانسیسی ووٹر 7 مئی کو ایک اہم صدارتی انتخاب کے دوسرے مرحلے کے لیے ووٹ ڈالنے کے لیے واپس آئیں گے۔ اس بارے میں وائس آف امریکہ کی سلا تیسا ہوک کی رپورٹ کے ساتھ یاسمین جمیل۔
ووٹنگ کے پہلے مرحلے میں مکون کی کامیابی اور آیاما کے متعدد جائزے یہ ظاہر کرتے ہیں کہ نوجوان سیاستدان امکانی طور پر فرانس کے اگلے صدر بن سکتے ہیں، لیکن تجزیہ کار لورے مینڈویل نے پیرس سے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ان کی کامیابی کوئی طے شدہ نتیجہ نہیں ہے۔ ان کے الفاظ، کارکن طبقے کے لوگ میرین لی پین کو پسند نہیں کرتے، لیکن وہ امکانی طور پر میکون کو بھی پسند نہیں کرتے، کیونکہ وہ انہیں بڑے بینکوں، لابیز اور گلوبلائزیشن کا ایک نمائندہ سمجھتے ہیں۔ مینڈویل کہتی ہیں کہ اگر وہ جیت جاتے ہیں تو ان کی پارٹی این مارچ اپنے امیدوار کو پارلیمانی انتخاب کے لیے پیش کرے گی، لیکن یہ یقینی نہیں ہے کہ وہ ایک مستحکم حکومت کی تشکیل کے لیے کافی ووٹ حاصل کر لیں گے۔ لیپین اپنے والد سے نیشنل فرنٹ پارٹی کا چارج سنبھالنے کے بعد اسے اثر نو منظم کر چکی ہیں، اور ان کے عوامی ایجنڈے نے لوگوں کو اپنی جانب مائل کیا ہے، لیکن تجزیہ کار مینڈویل کا کہنا ہے کہ فرانسیسی شہری یورپی یونین اور اس کے مشترکہ کرنسی زون سے الگ ہونے کے ممکنہ اثرات کے بارے میں فکر مند ہیں۔ پیرس میں مقیم ایک اور تجزیہ کار سیسل آلڈوے نے اسکائپ پر وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے اس سے اتفاق کیا۔
In France right now, with Macron facing Marine Le Pen, the difference in percentage points between the two,
فرانس میں اس وقت جبکہ مکون کو میرین لی پین کا سامنا ہے، دونوں کے درمیان مقبولیت کی سطح میں فرق 20% تک کا ہے، اس لیے اگر مکون 2 ہفتوں میں جیتتے نہیں ہیں تو یہ ایک بہت بڑی حیرت کی بات ہوگی۔ اس لیے اس معاملے میں بریگزٹ کا کوئی منظر نامہ دیکھنے کا واقعی کوئی امکان موجود نہیں ہے۔ یہ الفاظ سے تجزیہ کار آلڈوے کے، جن کا کہنا ہے کہ لی پین نے اپنے والد کے انتہا پسند نسل پرست اور تارکین وطن مخالف بیان بازی ترک کر کے اور ان اقتصادی اور دوسرے معاملات سے نمٹتے ہوئے جن کی فرانسیسی سب سے زیادہ پرواہ کرتے ہیں، اپنی پارٹی کو مزید لوگوں کے لیے قابل قبول بنا دیا ہے۔ تجزیہ کار کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ لی پین 7 مئی کو انتخاب کے دوسرے مرحلے میں کامیابی حاصل نہ کر سکیں، لیکن ان کے اثر کو آسانی سے نظر انداز نہیں کیا جا سکے گا۔ یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
افغان عہدیداروں کے مطابق طالبان نے شمالی صوبے تخار میں سیکیورٹی فورسز کی 3 چوکیوں پر حملہ کر کے 8 افغان پولیس اہلکاروں کو ہلاک کر دیا۔ خبر رساں ادارے ایسوسیٹڈ پریس کے مطابق صوبائی ترجمان سنت اللہ تیمور نے کہا کہ یہ حملہ پیر کو کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ کئی گھنٹوں تک جاری رہنے والی جھڑپ میں 3 پولیس افسر زخمی ہوئے، جبکہ 8 حملہ آور بھی مارے گئے۔ یہ حملہ ایسے وقت میں کیا گیا جب امریکہ کے وزیر دفاع جم میٹس نے کابل کا دورہ کیا ہے۔ افغانستان میں فوجی اڈے پر طالبان کے ہلاکت خیز حملے کے بعد امریکہ کے چوٹی کے فوجی عہدیدار ایسی رپورٹوں کی تردید نہیں کر رہے ہیں کہ روس حملہ آور گروپوں کو مسلح کر رہا ہے۔ تفصیلات وائس آف امریکہ کی رپورٹ میں اسد حسن کی زبانی۔
پیر کے روز کابل کے دورے کے دوران وزیر دفاع جیمز میٹس نے کہا کہ روس کئی شعبوں میں دفاعی اعتبار سے ہمارے مقابلے میں ہے، بشمول جنگ سے متاثرہ جنوبی ایشیا کے اس ملک افغانستان میں۔
We will engage with Russia diplomatically. We'll do so where we can.
وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم روس کے ساتھ سفارتی طور پر معاملات کو دیکھیں گے، جہاں پر یہ ممکن ہے ہم ایسا کریں گے، لیکن اگر روس بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی اور ملکوں کی خود مختاری پامال کرے گا، مثال کے طور پر بین الاقوامی قوانین کے برعکس اسلحہ فراہم کرے گا، تب ہم اس کے مقابلہ کھڑے ہوں گے۔ وہ افغانستان میں صرف حکومت کو اسلحہ دے سکتا ہے، افغان فورسز کے لیے اور کسی کو نہیں۔ وزیر دفاع میٹس کا یہ دورہ اس کے کچھ دن بعد ہو رہا ہے جب تقریباً 10 طالبان نے افغانستان کے ایک فوجی اڈے پر حملہ کر کے 140 افراد کو ہلاک کر دیا۔ گزشتہ 16 برسوں میں عسکریت پسندوں کا یہ ہلاکت خیز ترین حملہ تھا۔ حملہ آوروں نے افغان سپاہیوں کی طرح کی وردیاں پہن رکھی تھیں جب وہ صوبہ بلخ کے مزار شریف کے افغان نیشنل آرمی کے مقامی صدر دفتر پہنچے تھے۔ مسٹر میٹس نے صدر ٹرمپ کی ہدایت پر افغانستان کا دورہ کیا ہے کہ وہ افغانستان کے لیے امریکی حکمت عملی پر نظر ثانی کریں، جب آئندہ چند ہفتوں میں صدر اشرف غنی ملک کے لیے 4 سالہ سیکیورٹی منصوبے کا اعلان کرنے والے ہیں۔ افغانستان اور امریکی عہدیداروں کے مطابق جو منصوبے پر جاری گفتگو سے آگاہ ہیں، 4 سالہ منصوبے میں ممکنہ طور پر 200 امریکی ہیلی کاپٹروں اور لڑاکا طیاروں کی افغان فورسز کو فراہمی اور افغان اسپیشل فورسز کی تعداد کو 2 گنا کرنا شامل ہے۔ اسد حسن، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
سابق صدر براک اوباما نے جنوری میں وائٹ ہاؤس سے رخصت ہونے کے بعد سے عوامی سطح پر پہلی بار سامنے آتے ہوئے شکاگو یونیورسٹی کے اس کیمپس میں گفتگو میں شرکت کی جس کی فیکلٹی میں وہ کسی زمانے میں خدمات انجام دیتے تھے۔ کین فراباخ کی ایک رپورٹ، یاسمین جمیل کی زبانی۔
سابق صدر براک اوباما طالب علموں اور حالیہ گریجویٹس کے سامنے ان نوجوان رہنماؤں کے ساتھ ایک اسٹیج پر آئے جن کا کام اور پس منظر مسٹر اوباما جیسا ہی تھا جب وہ شکاگو کے جنوبی علاقے میں ایک کمیونٹی آرگنائزر تھے۔ میں یہ تسلیم کرنے والا پہلا شخص ہوں کہ دنیا میں سب جھمیلے میں نے پیدا نہیں کیے ہیں، لیکن اپنے ماضی پر زیادہ بات کرنے کی بجائے مسٹر اوباما نے اپنی توجہ اس پر مرکوز کی کہ سابق صدر کے طور پر ان کا نیا کیریئر اور ان کی نئی اوباما فاؤنڈیشن کس طرح کمیونٹی آرگنائزرز کی نئی نسل کی مدد کر سکتی ہے۔ یونیورسٹی آف شکاگو کے پولیٹیکل سائنس کے پروفیسر مارک ہنسن کہتے ہیں، میرا خیال ہے کہ ایک آرگنائزر ہمیشہ ایک آرگنائزر ہوتا ہے۔ مارک ہنسن کہتے ہیں کہ مسٹر اوباما کی صدارت کے بعد کے عزائم ان کی صدارتی مہم کی چھاپ لیے ہوئے ہیں، جس میں امید اور تبدیلی کے ان کے نعروں نے ووٹروں کو متحرک کرنے میں مدد دی تھی۔
I think his intention is to try to inspire a sense of public service in young people.
میرا خیال ہے کہ ان کا مقصد نوجوان لوگوں میں عوامی خدمت کا ایک جذبہ پیدا کرنا ہے، اور خاص طور پر ان نوجوان لوگوں میں خدمت کا ایک جذبہ پیدا کرنا جن کا تعلق محروم پس منظر سے ہو، جن کی آوازیں اکثر اوقات سنی نہیں جاتی۔ اور سابق صدر اوباما نے کہا،
The single most important thing I can do is to help in any way I can prepare the next generation of leadership.
میں جو ایک واحد اہم ترین کام کر سکتا ہوں وہ یہ ہے کہ میں قیادت کی اگلی نسل کو کسی بھی طرح باگ ڈور سنبھالنے اور دنیا میں تبدیلی لانے کے لیے خود اپنا راستہ اختیار کرنے کے لیے تیار کر سکتا ہوں۔ یہ الفاظ تھے سابق صدر براک اوباما کے۔
This is a beginning only in shaping that legacy. I think what it does is to indicate the direction.
تجزیہ کار مارک ہنسن کہتے ہیں کہ یہ اس ورثے کو ڈھالنے کی صرف ایک شروعات ہے اور میرا خیال ہے کہ وہ صدارت کے بعد جو کام کرنا چاہیں گے یہ اس سمت کی نشاندہی کرتی ہے اور میرا یہ خیال بھی ہے کہ وہ خاص طور پر اس قسم کی خدمات کو بھی اجاگر کرنا چاہتے ہیں جو ان کے دور صدارت میں کمیونٹیز کے لیے ہوئیں، خاص طور پر شکاگو کی جنوبی سمت کے مضافات میں جہاں سابق صدر کسی زمانے میں رہا کرتے تھے اور جو ان کی صدارتی لائبریری اور میوزیم کی میزبانی کرے گا۔ یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امریکی کانگریس نے ابھی تک سن 2017 کے بجٹ کی منظوری نہیں دی۔ کانگریس کے پاس مذاکرات کے لیے تھوڑے ہی دن بچے ہیں۔ اگر 28 اپریل کی نصف شب تک قانون ساز کسی سمجھوتے تک نہیں پہنچتے تو پھر کاروباری حکومت رک جائے گا۔ کاروباری حکومت کے رکنے کی نوبت ایک ایسے وقت میں آ رہی ہے جب صدر ڈونلڈ ٹرمپ اپنی مدت صدارت کے 100 دن مکمل کر رہے ہیں۔ ان کی صدارت کے لیے اس کے کیا معنی ہیں؟ اس بارے میں کیتھرین جپسن کی رپورٹ، انجم ہیرلڈ گل کی زبانی۔
کانگریس کے لوٹتے ہی کیپیٹل ہل پر گھڑی کی سوئیاں آگے بڑھتی جا رہی ہیں۔ قانون سازوں کے پاس اربوں ڈالر کی فنڈنگ پر کسی سمجھوتے کے لیے صرف 4 دن ہی بچے ہیں۔ تاہم صدر ڈونلڈ ٹرمپ خاصے خوش امید نظر آ رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا، ہمارے پاس اسے جلد حاصل کرنے کے لیے اچھا امکان نظر آ رہا ہے۔ آخری لمحے تک بے یقینی کی کیفیت کوئی نئی بات نہیں ہے۔ کانگریس سن 2013 میں بھی کسی سمجھوتے تک نہیں پہنچ پائی تھی جس کے نتیجے میں 16 دن تک کاروبار حکومت بند رہا تھا۔ صدر ٹرمپ بجٹ پر ہونے والی کشمکش کو اپنی انتخابی مہم کے دوران کیے جانے والے اپنے سب سے بڑے وعدے کی جیت کے طور پر دیکھ رہے ہیں، اور وہ وعدہ تھا میکسیکو کے ساتھ 3,200 کلومیٹر لمبی سرحدی دیوار کھڑی کرنا۔ صدر ٹرمپ کہتے ہیں، ہم دیوار تعمیر کر رہے ہیں بلکہ جلد ہی اس کا آغاز ہوگا، مقررہ وقت سے کہیں پہلے۔ لیکن اس دیوار پر اٹھنے والے اخراجات اربوں ڈالر میں ہوں گے، اس لیے ریپبلیکن ارکان کے لیے اس دیوار کی منظوری لینا مشکل ہوگا، جبکہ اپوزیشن ڈیموکریٹ ارکان کے لیے یہ متحد ہونے کا ایک اچھا موقع ہے۔ اب اس سلسلے میں آگے کیا ہوگا، اس بارے میں یقین سے کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ کیپیٹل ہل پر آئندہ مارکہ ٹیکس اصلاحات اور ہیلتھ کیئر بل کے معاملے کو دوبارہ اٹھانے پر ہوگا، اس لیے صدر ٹرمپ کے لیے بجٹ کی بازی جیتنا بہت ضروری ہے۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
آپ سن رہے ہیں وائس آف امریکہ کی اردو نشریات۔
میں ہوں عمر عباس جعفری اور یہ ہے پروگرام واشنگٹن ونڈو۔ صاحب، یہ بات شاید بہت سے لوگوں کے لیے حیرت کا باعث ہوگی کہ امریکہ میں حکومت کو چلانے کے لیے اگر کانگریس سے بر وقت فنڈز کی منظوری نہ ملے تو حکومت جزوی طور پر بند ہو جاتی ہے، اور بہت سے وفاقی حکومت کے ملازمین کو کہہ دیا جاتا ہے کہ وہ کام پر نہ آئیں اس وقت تک جب تک کہ یہ فنڈز منظور نہ ہو جائیں۔ تاہم جب فنڈز منظور ہو جاتے ہیں یا حکومت کا کاروبار جاری رکھنے کے لیے کانگریس کی جانب سے عارضی منظوری دے دی جاتی ہے، جسے یہاں کنٹینیوئنگ ریزولیشن یا سی آر کہا جاتا ہے، تو وفاقی ملازمین واپس آ جاتے ہیں۔ پھر ان کو ان دنوں کی اجرت بھی مل جاتی ہے جن دنوں وہ کام پر نہیں آئے۔ ایسا ماضی میں بھی ہو چکا ہے اور اس بار بھی یہی خطرہ سر پر منڈلا رہا ہے۔ کانگریس 2 ہفتے کی تعطیلات پر تھی اور پیر کے روز واپس آئی ہے۔ وفاقی حکومت کا کاروبار جاری رکھنے کے لیے فنڈز کی منظوری ابھی تک نہیں دی گئی ہے، اور اگر جمعے تک کانگریس نے نئے اخراجات کا اختیار نہ دیا تو اس حکومت کو بھی اسی صورتحال کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ہر چند کہ اگر ایسا ہوا تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہوگی، لیکن یہ بات نہیں ہوگی کہ ڈونلڈ ٹرمپ ایسے پہلے امریکی صدر بن جائیں گے جن کو اپنے اقتدار کے پہلے 100 دنوں کے اندر اس صورتحال کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تاہم صدر ٹرمپ صورتحال سے مطمئن نظر آتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں، میرے خیال میں ہم اچھی صورتحال میں ہیں۔ اور وائٹ ہاؤس کے ترجمان شان اسپائسر کا کہنا ہے، ایوان نمائندگان اور سینٹ کے لیڈروں سے ایسے میں اس بارے میں تبادلہ خیال جاری ہے جبکہ ہم وقت کی آخری حد یا ڈیڈ لائن کی جانب بڑھ رہے ہیں۔ یہ تھے وائٹ ہاؤس کے ترجمان۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ اخراجات کا ایک بل ہے جسے کانگریس منظور کرے اور صدر ٹرمپ دستخط کر دیں اور وہ قانون بن جائے اور معاملہ طے ہو جائے اور کاروبار حکومت معمول کے مطابق چلتا رہے۔ لیکن صدر چاہتے ہیں کہ انہوں نے اپنی انتخابی مہم کے دوران ووٹروں سے امریکہ میکسیکو سرحد پر ایک دیوار تعمیر کرنے کا جو وعدہ کیا تھا اس مد میں بھی بل میں رقم مختص ہو۔ لیکن کیلیفورنیا کی سینیٹر کیمیلا ہیرس جیسے ڈیموکریٹس اس خیال کے سخت مخالف ہیں۔ ان سے ایک ٹاؤن ہال میٹنگ کے دوران سوال کیا گیا کہ کیا وہ وعدہ کرتی ہیں کہ وہ ایسے بجٹ کو نہ منظور کر دیں گی اور اسے روکنے کے لیے جو کچھ کر سکتی ہیں کریں گی، جس میں میکسیکو کی سرحد کے ساتھ دیوار کی تعمیر کے لیے فنڈ تجویز کیا گیا ہو۔ تو ان کا کہنا تھا،
Will you pledge today to vote no and do everything you can to block any budget that includes funding for a border wall with Mexico?
Yes, without any doubt.
یقیناً کسی شک و شبہ کے بغیر وہ ایسا کریں گی۔ ریپبلکن میں دیوار کی تعمیر کے لیے حمایت بہت مضبوط ہے، لیکن سبھی اس صف میں پورے طور پر شامل نہیں ہیں، اور حکومت میں بعض لوگ سرحدی دیوار کی تعمیر کے لیے فنڈز کی فراہمی کے بارے میں صبر و تحمل کی بات کرتے ہیں۔ اٹارنی جنرل جیف سیشن کہتے ہیں،
We need that wall and I believe Congress will eventually deliver.
ہمیں اس دیوار کی ضرورت ہے اور میں باور کرتا ہوں کہ آخری کار کانگریس اس کے اخراجات فراہم کرے گی۔ پیر کو کانگریس واپس آئی ہے اور جمعے تک کی ڈیڈ لائن باقی ہے، اور جلد ہی یہ فیصلہ ہو جائے گا کہ اخراجات کے بل کی کیا پوزیشن بنتی ہے۔ ہمارے عباس جعفری، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
6 سال قبل 194 ملکوں نے گلوبل ویکسین پلان پر دستخط کیے تھے۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ سن 2020 تک دنیا کے کروڑوں لوگوں کو ایسے امراض سے نجات دلوائی جائے جن کا انسداد مختلف ویکسینز کے ذریعے ممکن ہے، اور اس منصوبے کے تحت پوری دنیا میں انسدادی ویکسینز مہیا کی جائیں اور یہ سبھی عمر کے لوگوں کے لیے ہوں۔ عالمی ادارہ صحت یا WHO کی اسسٹنٹ ڈائریکٹر جنرل ڈاکٹر فلاویا بسٹریو کا کہنا ہے کہ 35 برس پہلے 1.3 کروڑ بچے ان بیماریوں کا شکار ہو کر ہلاک ہو گئے جن کا انسداد ممکن تھا۔ ان کا کہنا ہے کہ اب یہ تعداد گھٹ کر 60 لاکھ رہ گئی ہے، مگر یہ تعداد بھی بہت زیادہ ہے۔ اب تقریباً 85% بچوں کو خسرہ اور دوسرے مہلک امراض سے بچنے کے لیے ویکسینز مل رہی ہیں۔
We need in a population to have a vaccination coverage that is above 90% in order to have what we call
بسٹریو کہہ رہی ہیں کہ ضرورت اس بات کی ہے کہ دنیا بھر میں 90% بچوں کو اس قسم کی ویکسینز دی جائیں، کیونکہ ایسے بچوں تک پہنچنا لازم ہے جن کو یہ ویکسین نہیں ملتی، اور اسی صورت میں ان امراض کو پھیلنے سے روکا جا سکتا ہے۔ انہی کوششوں کے نتیجے میں اب دنیا بھر میں پولیو تقریباً ختم ہونے والا ہے۔ اس وقت شمالی نائجیریا اور پاکستان افغانستان کی سرحد کے آر پار پولیو کے مریض پائے جاتے ہیں۔ پچھلے سال ان علاقوں میں 37 کیسز سامنے آئے، جبکہ 1988 میں ان کی تعداد 3.5 لاکھ کے لگ بھگ تھی۔ ڈاکٹر ڈیوڈ نیبیرو عالمی ادارہ صحت کے کئی پروگراموں میں حصہ لے چکے ہیں۔ یہ کہتے ہیں،
The last part of eradicating any disease is always the hardest part. If you don't do it, you lose everything.
کسی مرض کے مکمل خاتمے کا آخری مرحلہ ہمیشہ کافی سخت ہوتا ہے، کیونکہ اگر اس کا مکمل خاتمہ نہ کیا جائے تو پھر یہ مرض سر اٹھا سکتا ہے، لہذا اسے یقیناً تکمیل کے آخری مراحل تک پہنچانا ہوتا ہے، اور اس مقصد کے حصول کے لیے خصوصی توجہ اور ہر قسم کی توانائی صرف کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس حقیقت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ انسدادی ادویات کروڑوں بچوں کی زندگیوں کو بچاتی ہیں۔ اقوام متحدہ کا منصوبہ ہے کہ سن 2020 تک پوری دنیا میں تمام بچوں کو معمول کی ویکسینیشن میسر ہو جائے گی۔ پولیو اور اس طرح کی دوسری قابل انسداد بیماریوں سے ہمیشہ کے لیے نجات اس پروگرام کی منزل ہے، جس کا حصول بین الاقوامی سطح پر تعاون اور اشتراک سے ممکن ہے۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
ہمارے آج کے اس دوسرے نیوز شو کا وقت اب ختم ہوتا ہے۔ اس کے ایڈیٹر تھے اسد نذیر، پروڈیوسر شہناز نفیس اور انجینئر جوکل۔ پاکستان میں اس وقت رات کے 10، بھارت میں 10:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کا 1 بجنے والا ہے۔ خالد حمید آپ سے اب اجازت چاہے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ ہماری دعا ہے کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے۔ اللہ حافظ اور شب بخیر۔